الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا من مل کر بیٹھے قریب قریب آ جائیے جیسا کہ گزشتہ کل عرض کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ان دو چار دنوں میں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں چند باتیں سیکھیں گے تاکہ اس عظیم سورت کو پڑھتے وقت ہمیں اس کے معانی کا استحضار ہو اور صرف ایک رسم یا رواج کے طور پر ہم سورہ فاتحہ کو پڑھنے والے نہ ہو بلکہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھنے میں پڑھنے والے ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن لے کر بیٹھتے ہیں تو تلاوت کرنے سے پہلے ہم اعوذ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری اور اہم ہے کہ یہ تعوذ اور تسمیہ کیا ہے اور ہم کیوں اعوذ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، اسی طرح نماز میں پہلی رکعت میں حنفیہ کے نزدیک، دوسرے ائمہ کے اپنے اپنے کیا ہے آرا ہے اور ان کا مذہب مختلف ہے، لیکن حنفی مسلک میں قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی رکعت میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب بھی تم قرآن پڑھو، چاہے وہ نماز میں ہو چاہے نماز کے باہر ہو، تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یہاں پر ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، قرآن اس نے کھولا ہوا ہے، اب وہ تلاوت شروع کرنے والا ہے، ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، نماز اس نے شروع کر لی اور آگے وہ تلاوت کرنے والا ہے، تو اس سے پہلے اس کو تعوذ اور اللہ کی پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعوذ کا معنی اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ سے پناہ لینا، اللہ کی پناہ لینا۔ اس لیے کہ جو آدمی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو اچھے عمل میں مشغول ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، کوئی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو شیطان کی پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو شیطان سے بچ چکا ہے وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو شیطان سے پناہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان صرف اس وقت آدمی کا پیچھا نہیں کرتا جب وہ غلط کام کے اندر مبتلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیطان کی صرف محنت اتنی ہے کہ بھئی اس کو قرآن سے ہٹا کر کسی اور کام میں لگا دو. تو اگر ہم نیوز پیپر پڑھ رہے تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگو کہ بھئی کوئی آدمی غلط چیز نہ پڑھ لے. انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے تو اس وقت اللہ کی پناہ لو کہ آدمی غلط چیز نہ دیکھے. بازار میں جا رہا ہے تو اس وقت اللہ کی سے پناہ لو کہ آدمی وہاں نظر کی حفاظت کر سکے, شیطان اس کو پھسلا نہ دے بازار میں. صرف ان جگہوں پر شیطان کی پناہ نہیں لینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں آ گیا تو اب شیطان سے بچ گیا, اب اس نے شیطان کو ہرا دیا, قرآن لے کر بیٹھ گیا ہے, اب شیطان سے محفوظ ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں. اس لیے کہ شیطان وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. ازل اور ابد یعنی ہمیشہ کے لیے. جب شیطان کو جہنم سے نکالا گیا اس کی سرکشی کی وجہ سے, تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ مجھے ایک طویل عمر دے قیامت تک, تاکہ میں لوگوں کو, تمہارے ان بندوں کو جو راہ حق پر چلنا چاہتے ہیں, ان کو اس راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دوں. اس نے یہ درخواست کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو دنیا میں بطور امتحان بھیجنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور کر لی کہ چلو ہم تم کو عمر دیتے ہیں. کب تک؟ قیامت تک. کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کو غلط راستے, صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لے آئے. پھر صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لانے کے بہت مختلف طریقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی اور اس نے پھر وعدہ کیا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. اللہ تعالیٰ فرماتے, قال انک لمن المنذرین, تجھے مہلت دی گئی ہے. تو اس نے کیا کہا کہ میں لوگوں کے پاس آؤں گا, من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, میں ہر طرف سے آؤں گا اور کوشش کروں گا کہ لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لے جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا, قال اخرج منہا مذعوما مدحورا لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. تو نکل یہاں جنت سے مذعوما مدحورا, اس حال میں کہ تو مذعوم ہے, نحوست والا ہے, ڈٹکارا ہوا ہے. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, اور روز محشر قیامت کے دن جو بھی تیری اتباع کرے گا, تجھے اور تیری اتباع کرنے والوں سے میں اس جہنم کو بھر دوں گا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اسی کام کے لیے کہ وہ انسانوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر چلائے. اور اس میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا. شیطان وہ ہماری طرح نہیں ہے, اگر کسی کے ہم دشمن ہو گئے تو ہم تھوڑی بہت کوشش کریں گے اس کو نقصان پہنچانے کی. پھر اگر ایسا لگا کہ بھئی یہ ہمارے بس کا کھیل نہیں ہے تو ہم ہاتھ دیتے, ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, بہت مشکل ہے, یہ آدمی تو ہم سے 10 قدم آگے چلا گیا. اس لیے کہ ہماری طاقت وہ محدود ہے. پھر ہماری دشمنی بھی اس درجے کی نہیں, اس کو تو بہت اعلیٰ درجے کی دشمنی آدم علیہ السلام کی وجہ سے, آدم علیہ السلام کی وجہ سے تو نہیں لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا, اب میں آدم اور بنو آدم کو کسی طرح میرے ساتھ جنت میں, جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. اس لیے شیطان وہ کبھی, جیسے ہم انگلش میں کہتے گیو اپ, وہ گیو اپ کبھی نہیں کرتا. اس کی محنت کبھی رکتی نہیں ہے. وہ کبھی سو نہیں جاتا کہ بھئی اب بہت ہو گیا, بہت محنت کر لی, تھک گیا ہوں, بہت کوشش کی اس کو صحیح راستے پہ, غلط راستے پر لے جانے کی. نہیں, وہ ہر وقت اپنی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے. حتیٰ کہ انسان جب نیکی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے, ایک تو وہ انسان ہے جو غلط راستے پر چل ہی رہا ہے, جو کلب میں ہے, جو شراب خانے میں ہے, جو زنا میں مبتلا ہے, جو کفر میں مبتلا ہے, جو بدعت میں مبتلا ہے, اس کو تو شیطان نے گمراہ کر ہی لیا, لیکن اس کے اوپر وہ بس نہیں کرتا, خوش نہیں ہو جاتا کہ وہ بہت انسان کو گمراہ کر چکا ہوں, اب یہ بندہ مسجد میں آیا ہے, یہ قرآن پڑھ رہا ہے, یہ بیت اللہ گیا ہے, اس کو چھوڑو, اس کو عبادت کرنے دو. نہیں, وہ اس طرح نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی اچھے کام میں بھی مشغول ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا اچھا کام بیکار ہو جائے, یا اگر وہ اس کو 100% بیکار نہیں کر سکتا تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے, کوالٹی میں کمی آ جائے, کوانٹیٹی میں کمی آ جائے. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی اس کے ساتھ جہنم میں جائے.
اور اگر جہنم میں نہیں لے جا سکتا تو اس کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ اعلیٰ درجے کی جنت میں حاصل نہ ہو اس کو، اس لیے کہ اس کی دشمنی ایسی ہے، اگر کسی کو کسی سے دشمنی ہو جائے تو اگر وہ اس کو 100% ناکام نہیں کر سکتا تو اس کو اس سے بھی تھوڑی تسلی مل جاتی ہے، تھوڑا سکون مل جاتا ہے کہ میں اس کو 100% تو ناکام نہیں کر سکا لیکن تھوڑی بہت تو اس کی کمی آ ہی گئی، اس کی تجارت میں تھوڑی بہت تو کمی آ گئی، میری محنتوں کی وجہ سے، میرے اس کے پریشان کرنے کی وجہ سے۔ تو شیطان وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ سب کو جہنم میں لے جائے، لیکن اگر کوئی جنت ہی کے راستے پر ہے تو وہ اس کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی جنت نہیں بلکہ اس سے کم درجے والی جنت میں چلا جائے، اس کو وہاں کم درجے کی جنت میں داخلہ مل جائے۔ اس لیے جب ہم نیکی میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت بھی شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں تو بیت اللہ کو پہنچ گیا ہوں، میں حج کے لیے آیا ہوا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، اب تو شیطان کو تو میں نے ہرا دیا، شیطان تو کینیڈا چھوڑ کر آ گیا ہوں، اس کو وہ تو کینیڈا میں ہے، بیت اللہ میں کہاں آئے گا، اس مطاف کے اندر کہاں آئے گا، حج میں میں آیا ہوا ہوں، احرام کے حالت میں ہوں، اب تو شیطان سے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں میرے بھائیو، بلکہ جو آدمی صحیح راستے پر ہے اس کے پیچھے تو وہ ڈبل محنت کرتا ہے کہ اس کا حج کسی طرح برباد ہو، اس کا عمرہ کسی طرح برباد ہو، اس کا طواف کسی طرح برباد ہو، اس کی تلاوت کسی طرح برباد ہو۔ آدمی گھر سے وضو کر کے آتا ہے مسجد میں، شاپ میں نہیں گیا ہے، دکان پہ نہیں گیا ہے، کسی غلط جگہ میں نہیں گیا ہے، مسجد میں آیا ہوا ہے، لیکن شیطان اس کو چھوڑتا نہیں کہ بھائی تو مسجد میں آ گئے، اس نے مجھے ہرا دیا، اب چھوڑو اس کو، کسی اور کے پیچھے محنت کرتے، دوسرا کسٹمر تلاش کرتے، نہیں، وہ مسجد میں بھی ہمارے ساتھ آتا ہے۔ اسی لیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ وبوجهه العظیم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس میں تعوذ ہے، شیطان کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر انسان کے ایک ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے ساتھ شیطان ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، یعنی میری صحبت کی ایسی برکت ہے کہ اب وہ مجھے پھسلا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے شیطان سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اپنی امت کو آپ نے سبق سکھایا کہ مسجد میں آدمی آیا ہوا ہے، نیک کام کے اندر مشغول ہے، یہاں بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، مسجد میں آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم مسجد میں آتے ہیں، کوئی بھی مسجد میں آپ چلے جائے، آپ دیکھیں گے پیچھے بیٹھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، آگے بیٹھنے والے کم۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا علیہ، اگر لوگوں کو پتا چلتا ما فی النداء والصف الاول کہ اذان دینے اور صف اول میں بیٹھنے کا کیا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، پھر اس صف اول کا ثواب پانے کے لیے، اس میں جگہ پانے کے لیے اگر ان کو قرآن اندازی کرنی پڑے، قرآن اندازی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 100 آدمی ہے، 50 جگہ ہیں، 100 آدمی کے نام لکھو، کسی جگہ رکھو، ایک کا نام نکالو، چلو بھائی آپ کو جگہ مل گئی، دوسرے کا نام نکالو، تیسرے کا نام نکالو، چوتھے کا، جیسے ہم بالٹ جس کو کہتے ہیں، کتنا لمبا چوڑا چکر ہے، فرض کر لیجیے ہم مسجد میں آئے، روزانہ باہر کھڑا ہونا پڑے، پھر دیکھے نام نکلتا ہے نہیں نکلتا، کتنی محنت والا کام ہے، مشقت والا کام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کے ثواب کا علم ہو جاتا تو وہ اس مشقت کو بھی برداشت کرتے۔ مجھے یہاں کا معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں دسمبر میں سیلز وغیرہ ہوتے ہیں، شاپنگ مال کے اندر دکان میں سیل ہوتے ہیں، دکان 7 بجے کھلتی ہے، لوگ 3 بجے یا رات سے وہاں دکان لائن کے اندر کھڑے ہیں، رات سے، یہاں نیا آئی فون نکلتا ہے، نیا موبائل نکلتا ہے، نیا کوئی گیجٹ نکلتا ہے، تو سب نوجوان 2 دن پہلے سے وہاں کھڑے، کوئی نئی بک نکلتی ہے، ناول، فضول چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں، موبائل تو اس کو کام بھی آئے گا، ہیری پوٹر ہے یا پتہ نہیں کیسی کیسی کتابیں ہوتی ہے، بکس ہوتی ہے، لوگ 2 دن پہلے سے لائن میں کھڑے، یعنی کھانا پینا بھی قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کے حالانکہ اس کی قیمت تو کچھ نہیں, لیکن ان کے ذہن میں ہے کہ بھئی یہ قیمت والی چیز ہے, یہ فون قیمت والا ہے. جب میں جاؤں گا دوستوں کو دکھاؤں گا کہ بھئی میرے پاس یہ فلاں نیا فون ہے, کل ہی نکلا ہے, تو میری ایک مقام ہوگا, سٹیٹس ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے کہ اگر لوگوں کو صف اول کے ثواب کا علم ہوتا اور اس کے لیے ان کو یہ مشقت بھی برداشت کرنی ہوتی تو وہ ضرور مشقت برداشت کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا, اس کو بیان نہیں کیا کہ کیا ثواب ہے. اس سے ہمیں اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا زیادہ ثواب ہے اس میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر اکثر لوگ پیچھے بیٹھیں گے, حالانکہ یہاں جگہ ہے, خالی ہے, صف اول میں کوئی بہت جگہ ہیں. یہ کون کراتا ہے؟ شیطان. ہم سمجھتے کہ میں تو مسجد میں آ گیا, نیک کام کر رہا ہوں, شیطان کو تو کیا ہے, گھر چھوڑ کے آیا ہوں. وہ بیچارہ کسی اور کے تلاش میں ہے, کسی اور کے تلاش میں نہیں, وہ مسجد میں بھی ہمیں ثواب سے محروم کر رہا ہے, نیک کام سے ہمیں محروم کر رہا ہے, جس میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے, جس میں زیادہ ثواب ہے. تو ثواب تو ملے گا, پیچھے ہم جس صف میں کھڑے ہیں ثواب ملے گا نماز پڑھنے کا, لیکن شیطان اس باب میں کامیاب ہو گیا کہ یہاں کھڑے رہنے کی شکل صورت میں اس کو 1000 ثواب ملتا, لیکن پیچھے کھڑا رہا تو اس کو 500 ملا. تو دیکھو جنت میں جو ہمارا درجہ بڑھنے والا تھا اس میں کمی آ گئی. تو شیطان ہمیں یہاں بھی نہیں چھوڑتا, وہ ہمیں پیچھے باتوں میں مشغول رکھتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جماعت خانے میں بھی نہیں آتے, مسجد میں آئے ہیں آدھے گھنٹے پہلے, لیکن باہر کھڑے رہیں گے, باہر کھڑے رہیں گے. میں کسی مسجد کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بات چیت نہیں کروں, مجھے یہاں کا ماحول معلوم نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, لوگ باہر کھڑے رہیں گے. کب تک؟ جب تک کہ اقامت نہیں ہوتی, سنت بھی نہیں پڑھیں گے. زندگی گزر جاتی ہے, لیکن بعض سنت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی, کہ بھئی سنت غیر مؤکدہ ہے. مسجد میں اللہ نے توفیق دی, 20 منٹ پہلے گھر سے آدمی نکلا ہے تو اس کو تو سب سے پہلے صف میں آ کر بیٹھنا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے, تسبیح میں مشغول ہونا چاہیے, بات چیت کرنے کے لیے تو زندگی بھر ہے. لیکن شیطان ہمیں اسی طرح نماز کے بعد ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرے, بیٹھ کر تسبیح پڑھے, ذکر میں مشغول ہو, قرآن پر ہے, کوئی دین کی بات ہو رہی ہے, ہم مسجد میں ہیں, لیکن شیطان ہم وہاں بھی نہیں چھوڑتا, ہمیں کوئی اور چیز یاد دلاتا ہے کہ آپ کو بریڈ لینے کے لیے جانا ہے, اقبال فوڈز میں جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, اس سے ملنا ہے, اس سے ملنا ہے. اب اگر ہم اس دین کی مجلس میں بیٹھتے, ہمیں کوئی کام کی چیز وہاں ملتی, ہمارے اندر کوئی عیب تھا وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جاتا, جو بیان کرنے والا ہے وہ ایسی بات بیان کرنے والا تھا جس میں ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے, لیکن شیطان ہمیں یہاں سے بھگا کر کسی اور کام میں مشغول کرتے. کیسا کام؟ جس کی ضرورت نہیں ہے, اگر کسی کو ضرورت ہے وہ الگ بات ہے. تو شیطان اچھے کام ہے, آدمی یہاں سے حرم شریف گیا ہے, کتنی قربانی دی اس نے, ہزاروں ڈالر خرچ کر رہا ہے یہاں سے حرم شریف. اس کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی شیطان, جیسے میں نے کہا, چھوڑ کے آیا ہوں. نہیں, وہاں بھی طواف میں مشغول ہونے کے بجائے وہ ہمیں دکانوں کے طواف میں لگاتا ہے, وہاں کے شاپنگ سینٹر کے طواف میں انسان کو مشغول کرتا ہے, یہ چیز لے جانی ہے, فلاں کے لیے ہدیہ لے جانا ہے, فلاں کے لیے کھجور خریدنا ہے, یہ لینا ہے, وہ لینا ہے. اور اس کو پوچھو کہ بھائی طواف کتنے کیا آپ نے دن میں؟ ایک, اس لیے کہ آدھا تو نہیں ہو سکتا, تو ایک تو کم از کم ہونا چاہیے, ایک طواف بس. کتنا قرآن پڑھا؟ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا, یاد بھی نہیں ہے کہ بھائی کتنے ختم کیے. اس لیے کہ وہاں جا کر بھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. آدمی بات چیت میں لگا ہوا ہے, کوئی رشتے دار انڈیا سے آیا ہوا ہے, کوئی پاکستان سے آیا ہوا ہے, اس کو ملنے میں مشغول ہے, اس کو ملنے میں مشغول ہے, اور ہم وہاں سے آتے ہیں جیسے تھے ویسے واپس آ جاتے ہیں. اس لیے انسان کو کبھی بھی کسی بھی وقت شیطان سے غافل نہیں ہونا چاہیے, ہر وقت اس کو الرٹ رہنا چاہیے, ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے. مسجد میں ہے وہاں بھی الرٹ ہو, قرآن پڑھ رہا ہے وہاں بھی الرٹ ہو. شیطان, اسی لیے تو ہمیں تلاوت سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنی ہے, کیونکہ وہ ہماری تلاوت کو بگاڑ سکتا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھنے کے لیے, ارادہ یہ ہے کہ ایک پارا پڑھنا ہے, آدھے گھنٹے کے بعد پھر تھوڑی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر سوچتا ہے کہ چلو ابھی سو جاتے ہیں پھر بعد میں پڑھیں گے, اور وہ بعد کبھی آتا نہیں ہے. پھر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے, اس کو تجوید سے پڑھنا آتا ہے, کس طرح قرآن پڑھنا ہے, صحت کے ساتھ, آہستہ سے, صحیح طریقے سے, لیکن شیطان اس کی تلاوت کو بگاڑتا ہے, کوالٹی کو بگاڑتا ہے, کبھی کوانٹیٹی کو بگاڑتا ہے کہ ایک پارے کے بجائے آدھا پارا پڑھ رہا ہے, کبھی کوالٹی کو بگاڑتا ہے कि तजवीद से पढ़ने के बजाय ऐसे ही फड़फड़ पढ़ रहा है। कितने लोग तजवीद हाफिज भी होते हैं, कुरान पढ़ना उनको आता है लेकिन तजवीद की रियायत के बगैर पढ़ रहे हैं। तो एक आदमी नेक काम कर रहा है, उस नेकी के अंदर भी गुनाह में मुबतला हो रहा है। एक आदमी नेकी का काम कर रहा है, जैसे हम मस्जिद में आते हैं नेकी हासिल करने के लिए, लेकिन बहुत सी मर्तबा नेकियां हम यहाँ छोड़ के जाते हैं और गुनाह ज्यादा लेके जाते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। नेकी करने के लिए आया लेकिन नेकी यहीं छोड़ के गया। नेकी सिर्फ इतनी की कि नमाज पढ़ी, नमाज से पहले गीबत, नमाज के बाद गीबत, रास्ते में बदनजरी, आते हुए जाते हुए ये गलत काम वो गलत काम, तो पाया कम और खोया ज्यादा। तो इसलिए हमें कुरान करीम की तिलावत से पहले अल्लाह ताला फरमाते वइदा क़रअतल कुरआन फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान मर्दूद से पनाह मांगो, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारी तिलावत को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, वो तुम्हारा पक्का दुश्मन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते इन्ना शैतान लकुम अदुवन फत्तखिज़ूहु अदुवा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको दुश्मन बना के रखो, उसको दोस्त मत समझना। अगर किसी एक आदमी दुश्मन को दोस्त समझ ले, इससे बढ़कर कोई बेवकूफ़ नहीं है दुनिया में। जो दुश्मन को दोस्त समझ बैठता है कि भाई ये तो मेरा खैरखा है, ये तो मुझे चाहने वाला है, तो अगर इंसान शैतान को, उसके जो वसाविस होते हैं, उसको अच्छी नज़र से देखने लग जाता है, तो वो आदमी कभी भी फलाह और कामयाबी पा नहीं सकता। अफतत्तखिज़ूनहू वज़ुर्रियतहू औलिया मिन दूनी वहुम लकुम अदू, अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या तुम उसको अफतत्तखिज़ूनहू शैतान को वज़ुर्रियतहू और उसकी ज़ुर्रियत उसकी नस्ल उसके अलावा जो बुरे जिन हैं औलिया मिन दूनी वहुम लकुम अदू, तुमने उन मेरी दोस्ती छोड़कर उनको अपना दोस्त बना लिया, हालांकि वो तुम्हारा खैरखा नहीं है। वहुम लकुम अदू, वो तुम्हारा दुश्मन है और गद्दार है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते वकाल शैतान लम्मा कुदी अल अम्र इन्ना अल्लाह वअदकुम वअद अल हक वअदतुकुम फअखलफतुकुम, शैतान कहेगा लम्मा कुदी अल अम्र, जब फैसला हो जाएगा कि फुना लोग जन्नत में फुना लोग जहन्नम में, तो जहन्नम में जो लोग हैं वो देखेंगे कि यहाँ शैतान भी हमारे साथ, इसी की वजह से तो हम यहाँ पहुँचे हैं, शायद वो हमारा कुछ कर सके। तो शैतान क्या कहेगा लम्मा कुदी अल अम्र इन्ना अल्लाह वअदकुम, अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें भी वादा किया था कि अगर तुम मेरी इताअत की ज़िंदगी गुजारोगे, गुनाहों से बचोगे, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। वअदतुकुम, और मैंने भी तुम्हें वादा किया था कि दुनिया की फ़ुना लज्जत में ये फ़ायदा है, फ़ुना गुनाह में ये फ़ायदा है, फ़ुना चीज़ करने में ये मज़ा है। वअदतुकुम फअखलफतुकुम, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ वादा खिलाफी की, गद्दारी की, मैंने तुम्हें बहुत अश्शैतानु सव्वला लहुम वअमला लहुम, शैतान बुरी चीज़ को अच्छी तरह पेश करता है हमारे सामने, काम बुरा है लेकिन उसके पीछे लेबल अच्छा लगाता है। तो कहता है व अखलफ्तुकुम, मैंने तुम्हारे साथ वादा खिलाफी की, वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन, और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई गलबा नहीं था, मैंने तो सिर्फ तुमको आइडिया दी थी बस, उसके ऊपर अमल करना ना करना ये तुमने अपने इख्तियार से किया, लिहाजा मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी, ना मैं तुम्हें बचा सकता हूँ ना तुम मुझे बचा सकते हो, ये तो शैतान है। वहुम लकुम अदू, अल्लाह ताला फरमाते कि तुमने उसको दोस्त बनाया हुआ है, वो तो तुम्हारा दुश्मन है, और मैं तुम्हें दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और तुम मुँह फेर कर दूसरी तरफ जा रहे हो। तो ये शैतान, अल्लाह ताला हमें जगह जगह पर उससे पनाह मांगने की तालीम देते हैं। ये तआवुज़ शैतान से पनाह मांगने ये बहुत अहम अमल है, सिर्फ कुरान पढ़ते वक्त नहीं, इसके अलावा भी ज़िंदगी के हर मोड़ में हमें शैतान से पनाह मांगनी है। तो अल्लाह ताला फरमाते वइदा क़रअतल कुरआन फस्तईज़ बिल्लाह, तुम शैतान से पनाह मांगो कि ये जो अजीम अमल तुम करने जा रहे हो इसके अंदर वो कहीं खलल वाक़ई ना कर दे, इस अच्छे अमल के अंदर, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में आदमी पढ़ रहा है, गलत मफहूम समझ रहा है कुरान से, तो उसको कहा गया कुरान पढ़ने से पहले शैतान की पनाह मांगो। और किस तरह पनाह मांगनी है, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके, आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, माअद अल्लाह भी पढ़ सकते हैं, आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इमाम वाहिदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि वो पढ़ रहे थे आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। तो ये भी तआवुज़ और पनाह मांगने का एक तरीका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि यबना उम्मे अब्दिन कुल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہاکذا اقرانی جبریل عن اللوح المحفوظ, اسی طرح جبریل نے لوح محفوظ سے مجھے سکھایا. تو اس سے پتا چلا کہ سب سے افضل طریقہ وہی ہے جو عام رواج ہے اس کا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, من الشیطان الرجیم, مردود, رجیم کا معنی مردود, دھٹکارا ہوا, جس کو جنت سے نکالا گیا, جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے. شتن شیطان, یہ شیطان کا مطلب یہی ہے, شیطان یہ عربی کا لفظ ہے شتن سے, جس کا معنی دور ہونا, اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور, اس لیے اس کو شیطان کہا گیا. تو الرجیم دھٹکارا ہوا, کھست, جس کو ہم انگلش میں کھست اس کا ترجمہ کرتے, دا ون ہو از کھست, میں اس سے اعوذ باللہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, کہ وہ میرے اس نیک عمل کے اندر کوئی خلل واقع نہ کر دے اور میں اس نیک عمل کا حق ادا کروں. اس نیک عمل سے میں جتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں, جتنا وصول کر سکتا ہوں, میں وصول کروں. اس مقصد سے ہم تلاوت پاک سے پہلے تعوذ کر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہوں کے اوپر ہماری شریعت میں تعوذ سکھایا گیا ہے. مثلا اگر کسی کو غصہ بہت آ گیا, کسی وجہ سے انسان ہے, ہوتا ہے, تو اس موقع پر بھی ہماری شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر غصہ آ جائے تو اس موقع پر بھی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ جھگڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت غصے میں تھا, بہت غصے میں تھا, اس کی رگیں پھول رہی تھی اور بہت ناراض تھا اور شاید حملہ کرنے والا تھا سامنے والے کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لاعلم کلمۃ لو قالھا لذهب عنہ ما یجد, کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں بہت مختصر, کہ اگر یہ آدمی اس کلمے کو پڑھے گا تو اس کی جو ایک کیفیت ہے غصے کی, وہ کیفیت ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اگر وہ یہ پڑھے گا, آدمی غصے میں ہے, وہ سامنے والے کو مارنا چاہتا ہے, گالی بکنا چاہتا ہے, انتقام لینا چاہتا ہے, اور بہت سی مرتبہ غصے کے بہت برے اثرات و نتائج نکلتے ہیں, یہ بہت بری چیز ہے جب حد سے تجاوز کر جائے تو. تو اس وقت ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہمیں, اس لیے کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے, یہ غصہ بری چیز ہے, بہت سی مرتبہ, بعض مرتبہ وہ اچھی بھی چیز ہے, لیکن اگر غلط محل کے اندر غصہ ہو, غلط موقع کے اوپر غصہ ہو, غلط آدمی پر غصہ ہو رہا ہے, تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ اس غصے کا جو اس کے اندر دل میں جو تقاضا ہے, گالی بولنے کا, سامنے والے کو مارنے کا, جو بھی تقاضا ہے, وہ اس کے اوپر عمل کرے. تو اس موقع پر ہمیں سکھایا گیا کہ کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تو تم شیطان کی پناہ مانگو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک آدمی بیت الخلاء میں جا رہا ہے, بیت الخلاء میں جا رہا ہے, ہماری شریعت کتنی پیاری ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے میں بھی کیا ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے. بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو ہمیں دعا سکھائی گئی, بسم اللہ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث, نجس, ناپاک شیطان سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گندی جگہ ہے اور شیطان ہمیشہ گندی جگہ میں رہتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے, تعوذ مانگتا ہے, تو شیطان پھر اس کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتا, ورنہ اگر وہ دعا نہیں پڑھتا, مسنون دعا نہیں پڑھتا اور ایسے ہی بیت الخلاء میں جاتا ہے, تو شیطان اس کے شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ تصرف کرے, ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں برے خیالات آ جائے, وساوس آ جائے, وساوس کا شکار ہو اور گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ گندی جگہ ہے تو ذہن گندے کاموں کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اس موقع پر بھی اس کو کہا گیا کہ تم اللہ سے پناہ مانگو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ بہت مختصر دعائیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ہمیں یہ دعائیں سیکھنی چاہیے, اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے اور اپنے گھر میں ان دعاؤں کو پڑھنے کا ماحول بنانا چاہیے. یہ اعمال بہت مختصر لگتے ہیں لیکن اس کے جو برکات ہیں وہ ہمارے گھر میں پھیلتے ہیں. ایک آدمی عمل کی زندگی اختیار کرتا ہے, اس کی زندگی بنتی ہے, دوسرا تو دوسرے کی زندگی بنتی ہے, تیسرا تو تیسرے کی زندگی بنتی ہے, 10 ایسے ہو گئے تو 10 آدمی صحیح راستے پر آ گئے, اسی سے معاشرہ بنتا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ہمیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, تو مختصر سی دعا ہی سے کیا فرق پڑے گا, اس کا دنیا کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے, ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بہت برکتیں ہوتی ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا شریعت میں کہ جب میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس موقع پر دعا سکھائی گئی, بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ, میاں اور بیوی آپس میں تعلقات قائم کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو, یہ ایسا کام ہے جو جائز ہے لیکن اس کے اندر بھی لوگ بہت سے گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں, شہوات سے مغلوب ہو کر ایسا کام کریں جو شریعت کے حد سے باہر ہے, تو اس موقع پر بھی ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ اس وقت بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ بھئی تو دنیا کا کام ہے, لذت والا کام ہے, انسانی اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے, اب اس کا شریعت سے کیا لینا دینا, اس کا دین سے کیا لینا دینا. نہیں, یہاں بھی ہماری دین ہمارا مذہب ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ دعا پر ہو, بسم اللہ, اپنے کپڑے وغیرہ اتارنے سے پہلے اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ ہمیں میاں اور بیوی کو شیطان کو ہم سے دور رکھ, وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس ہم بستری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو سکتی ہے ان سے, یعنی اولاد تو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں, ابھی تو دنیا میں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ بھی بڑا سوال ہے, لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ شیطان سے کتنا بچنا ہے, کتنا خطرناک دشمن ہے, کہ ہماری شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے اس کے لیے بھی دعا کرو کہ شیطان سے وہ بچ جائے, شیطان اس کو گمراہ نہ کر دے. ابھی دنیا میں آیا نہیں, ابھی تو آئے گئے نہیں, یہ بھی بڑا سوال ہے, میاں بیوی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس تعلق کے نتیجے میں اولاد ہوگا یا نہیں, اولاد ہوگی یا نہیں, لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, آپ اس کے نتیجے میں جو اولاد ہمیں دینے والے ہیں ان کو بھی شیطان سے بچائیے. اس کے علاوہ اور بہت سے مواقع ہیں, یہ تو ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے شیطان سے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, آپ کہیے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے, اس کی چالوں سے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ شَيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو اس وقت کیا کرے, حملے ہوتے ہیں, ایک آدمی مسجد میں کی طرف آ رہا ہے, شیطان اس کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں, اکیلے بیٹھا ہوا ہے, شیطان اس کو غلط گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, فاستعذ باللہ, اس وقت اللہ سے پناہ مانگے, اعوذ پر ہے. بہت سی مرتبہ ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ اچانک ہی کوئی برا خیال آ جاتا ہے, یہ سب برے خیالات یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں برائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اچھا کام کر رہا ہے, اپنا کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے, اور اس کی طرف اب ذہن میں وساوس آنے لگتے ہیں, ایسے موقع پر بھی ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے, اس لیے کہ شیطان بہت خطرناک دشمن ہے, ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اور اس کے چیلے, اس کا قبیلہ, اس کا خاندان تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرق بیان کیا ہے کہ دشمن ہمارے دو ہے, ایک ظاہری دشمن, جیسے کسی سے کسی کو دشمنی ہو جائے, کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, یا کوئی کیا جنگ چل رہی ہے مسلمان اور کفار کے درمیان, مسلمان اور منافق کے درمیان, تو کہا ایک تو وہ دشمن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک وہ دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, وہ شیطان ہے. کہا کیا فرق ہے دونوں میں, تو کہا جو دشمن ہمیں نظر آتا ہے اگر وہ ہم پر غالب آ جائے تو زیادہ سے زیادہ دنیاوی نقصان ہوگا, اگر مثلا جنگ چل رہی ہے دشمن غالب آ جائے تو گھر لوٹیں گے, مال لے جائیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, زیادہ سے زیادہ جو نقصان ہو سکتا ہے وہ دنیاوی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے, دین کا کوئی بھی میں کچھ کوئی کمی نہیں لا سکتے, لیکن شیطان جو چھپا ہوا دشمن ہے اس کا چال ایسا ہے کہ اگر وہ ہم پر غالب آ گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد, ہمارا دین برباد ہو جائے گا اگر شیطان ہمارے اوپر غالب آ گیا, اگر اس کا چال چل گیا ہمارے اوپر تو اس کے نتیجے میں ہمارا دین برباد ہو جائے گا. اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان اپنا ظاہری دشمن سے تو بہت بچتا ہے اور اس کو پچھاڑنے کی, اس کو ہرانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس کو مغلوب کر دوں, لیکن جو باطنی دشمن ہے, چھپا ہوا دشمن ہے, اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ اس کے ساتھ تو دوستی لگاتا ہے, اور اس کے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائے, اللہ سے ہم تعلق جوڑ دے, بار بار ہم اللہ کی پناہ مانگے, ہم اپنے دل کو ذاکر بنائیں کہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو. جب دل میں اللہ کی یاد ہر وقت ہوگی تو اس وقت شیطان پھر وہ اپنا کام نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان وہ انسان کے دل میں انجیکشن ڈالتا ہے, برے وساوس ڈالتا ہے, اور جب انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے, شیطان کی ایک صفت ہے الخناس, خناس کا معنی پیچھے ہٹنے والا, پیچھے ہٹنے والا یعنی جب انسان غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے غافل, تو وہ آ کر حملہ کرتا ہے. اور جب شیطان انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائے. اور جب آدمی بار بار اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ انسان یہ ایسے ہی ہے جیسے بیٹا باپ کی پناہ لیتا ہے, اس کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے وہ باپ کی گود میں جاتا ہے. اگر بڑا بھی بیٹا ہو جائے, کوئی پریشانی ہو جائے, وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بیٹا یا بیٹی وہ ہمیں اپنا بڑا مانتے ہیں. ابھی بھی ان کو اس بات کا احساس ہے کہ بھائی ماں باپ ہے. اگر وہ ان کے گود میں جا کر بڑا بھی ہو جائے, 30, 40, 50 سال کا بھی ہو جائے, گود میں جا کر سر رکھے, تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ بھائی ان کو ہمارے مرتبے کا احساس ہے. تو جب انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے, وہ گویا اللہ کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو بہت کمزور ہوں, یہ شیطان بہت طاقتور ہے, میں اس کو ہرا نہیں سکتا, میں اس کو پچھاڑ نہیں سکتا, میں اس سے بچ نہیں سکتا, اس لیے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ جو عبدیت ہے, یہ جو جھکاؤ ہے, بہت پسند ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے بھیجا کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائے. کچھ ہونا میری ذلت اور خاری کا سبب ہے, یہی میرا اعزاز ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. شاعر کہتا ہے کہ کچھ ہونا کہ میں کچھ ہوں, میں میرے پاس علم ہے, میرے پاس مال ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس منصب ہے, تو کہا کہ نہیں, کچھ ہونا میری ذلت و خاری کا سبب ہے. یہ ذہن میں بات آ جانا کہ میں کچھ ہوں یہ میری ذلت اور خاری کا سبب ہے, یہی میرا اعزاز ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ انسان, اسی لیے دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند, اس لیے کہ دعا میں اللہ انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اس لیے ہمیں قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بھی تعوذ مانگنا ہے, اور سمجھ کر کے ہم کیا مانگ رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب ہم یہ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم پڑھتے وقت بھی چوکنا رہیں گے کہ بھائی ہماری تلاوت میں کوئی خلل واقع نہ ہو, ہماری تلاوت میں کوئی کمی نہ آ جائے. ایسا نہیں کہ بھائی دو منٹ بات کر رہے, دو منٹ پڑھ رہے, دو منٹ بات چیت ہو رہی ہے, پھر کچھ دیر پڑھ رہے, پھر کچھ دیر بات چیت ہو رہی ہے. ہماری عورتوں میں یہ بیماری بہت عام ہے, قرآن پڑھتی ہے, مسجدوں میں بھی ہوتا ہے, مردوں میں بھی ہوتا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد بات چیت کرتے ہیں, پھر قرآن پڑھتے ہیں, پھر بات چیت کرتے ہیں, یعنی دونوں کام ایک ساتھ چل رہے ہیں, یا قرآن پڑھ رہے اور ادھر ادھر گفتگو بھی سن رہے ہیں. اور آج کل موبائل کا فتنہ ہے, قرآن پڑھ رہے میسج بھی پڑھ رہے, قرآن پڑھ رہے ہیں اور فون بھی دیکھ رہے ہیں, دونوں کام ایک ساتھ چل رہے ہیں. خاص طور پر اگر کوئی حافظ ہو تو وہ دونوں کام ایک ساتھ پکا ہے تو کر بھی سکتا ہے, لیکن اس کو کرنا نہیں ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے. ہمارے حضرت والا شیخ محمد سلیم دورات حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں. اگر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی قاری صاحب کے سامنے بٹھایا جاتا, کسی مولانا کے سامنے بٹھایا جاتا کہ بھائی ان کو قرآن سنا ہو, تو کتنے احتیاط سے پڑھتے, کتنا آہستہ سے پڑھتے. طالب علم کو استاد کے سامنے بٹھایا جائے تو کتنا آہستہ سے پڑھے گا, تجوید کے ساتھ پڑھے گا, توجہ کے ساتھ پڑھے گا, ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کو سنا ہوں, اس لیے کہ اللہ تو سن رہے ہیں, اللہ تو سب کچھ سنتے ہیں, لیکن جو اس کا کلام پڑھ رہا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف خاص طور پر متوجہ ہے. تو اگر ہم اس استحضار کے ساتھ پڑھیں گے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں, تو پھر ہماری کوالٹی میں کیا فرق آ جائے گا, پھر ہم صحیح طرح قرآن پڑھیں گے. اور اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھی مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں غلط طریقے سے پڑھ رہا ہوں, یہ جو صحیح طرح پڑھ رہے ہیں ان کی تلاوت اور میری تلاوت میں بہت فرق ہے, لہٰذا مجھے کسی کے پاس جانا چاہیے, سیکھنا چاہیے, تلاوت کو اور بہتر کرنا چاہیے. تو جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا استحضار رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی جو مواقع ہے جن میں اعوذ پڑھا جاتا ہے, تعوذ پڑھا جاتا ہے, اسی طرح تعوذ کی بہت ساری دعائیں ہیں. ہمارے یہاں سے ایک چھپا ہوا المعوذات مجموعہ ہے, اس میں جو احادیث وغیرہ میں بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے, دنیاوی آفات, بلیات, دینی آفات اور بلیات, بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے احادیث میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا کہ تم پناہ مانگو. تو ان بہت ساری دعاؤں کو جمع کر کے ایک مجموعہ تیار کیا ہے, میرے پاس دو چار نسخے بھی ہیں, ہو سکتا ہے یہاں بھی آپ کو مل جائے, تو اس کو تقسیم کیا ہے کہ دن کے اعتبار سے. اس لیے آج کل ہم بہت پریشان ہیں, لوگ کیا ہے وہم کے بھی بہت پریشان ہیں, کسی نے میرے اوپر جادو کر لیا, جن ہو گیا, فنا ہو گیا, یہ تو اکثر باتیں صرف ذہن میں ہوتی ہے. لیکن اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. دینی دنیاوی جتنی بھی آفات ہے, بلیات ہے, ہم بھی بچیں گے, ہماری جو اولاد ہے, بچے ہیں گھر میں, ان کی بھی حفاظت ہو جائے گی. تو اس کو حاصل کرنے کی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو مل سکتا ہے پی ڈی ایف کے اندر. آدمی کام پہ جا رہا ہے, کام سے آ رہا ہے, اب تو بہت سہولتیں ہوگی. ان موبائل کو غلط چیز میں استعمال کرنے کے بجائے اچھے کام کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو اس کو بھی یا اس طرح اور بھی بہت سی کتابیں اس طرح کی چھپی ہیں, ان کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ وہ بہت سی چیزیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو وہ دعا نہیں مانگ سکتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جتنی معرفت ہے, جتنی پہچان ہے, ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. کون سی چیز کتنی خطرناک ہے, آپ کو اس کا زیادہ علم تھا, تو اس لیے آپ نے بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی ہے. تو قرآن پڑھتے وقت بھی ہمیں تعوذ کا اہتمام کرنا چاہیے, کرتے ہی ہیں, لیکن معنی اس کو سمجھ کر کے ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر وقت ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ہوشیار اور بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.